الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تبارك وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهما الله وقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين في نشيد في غزوة الأحزاب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا رواه الإمام البخاري رحمه الله وعن عبادة بن الثابت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك امين يا رب العالمين محترم صدر مجلس معزز حاضرین اور محترم خواتین ان اجتماعات میں جو سلسلہ کلام چل رہا ہے اس میں دو چیزیں کچھ ملی جلی ہیں ایک سورۃ العصر اور اس میں بیان شدہ شرائط نجات وہ شرائط نجات کیا ہے چار ایمان عمل صالح تواصل الحق تواصل الصبر دوسرے یہ کہ جب ایمان کی بحث شروع ہوئی تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نو چیپٹرز پر مشتمل ایک کتاب ہے کتاب الایمان جن میں سے سات پہلے دن بیان ہوئے ایمان اور عمل کا لازمی تعلق دوسرے دن بیان ہوا اور اس میں ایک حصہ رہتا ہے ایمان اور جہاد کا باہمی تعلق آج مجھے ایک طرف تواصل الحق کے ضمن میں عرض کرنا ہے جو تیسری شرط ہے شرائط نجات میں سے اور ایک جہاد کے بارے میں عرض کرنا ہے جو لازمی اور منطقی نتیجہ ہے ایمان کا، اور یہ دونوں مضامین باہم دیگر مربوط ہیں۔ ایک بات میں کل عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ العصر میں جو چار شرائط نجات بیان ہوئی ان کو اگر ہم اس طریقے سے مختصر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ ایمان اپنی جگہ ایک حقیقت ہے اور باقی تینوں چیزیں در حقیقت عمل ہی کے مراحل ہیں، عمل صالح، تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، تواصی بالصبر، صبر کی تاکید کرنا یہ بھی ایک عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر مقامات پر قرآن مجید کے یہ دو لفظ ہی آپ کو ملیں گے، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس لیے کہ عمل صالح میں انسان کا انفرادی معاملہ بھی ہے، دوسروں کو حق کی تاکید کرنا بھی ہے اور صبر کی وصیت کرنا بھی ہے، یہ تینوں چیزیں گویا کہ عمل صالح ہی کے اجزاء ہیں۔ آج ایک نقطہ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان تین چیزوں کے مابین کیا ربط اور تعلق ہے، اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ یہ مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ایک بڑی طویل اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، لشکر بہت بڑا تھا، 30,000 کا لشکر، اس وقت ایک موقع ایسا آیا کہ چونکہ رات کو سفر کیا کرتے تھے، عرب میں آپ کو معلوم ہے دن میں شدید گرمی، لہذا جب طویل سفر ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ رات کے وقت جتنا بھی فاصلہ طے ہو جائے ہو جائے، پھر فجر کی نماز ادا کر کے بھی جب تک دھوپ کی تمازت نہ ہو، جتنا بھی آگے سفر طے کر لیا جائے، جب دھوپ ہو جاتی تھی تو پھر قیام۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساری رات چلتے رہے، پھر فجر کی نماز ادا کی، پھر لشکر کا کوچ ہو گیا، تو ظاہر بات ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شدید نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو تمام صحابہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اب اونٹنیاں جو ہے یا اونٹ جن پر وہ سوار تھے انہیں گویا کہ آزادی نصیب ہو گئی، کسی کا منہ ادھر پہنچ گیا ادھر چل پڑی، کسی کا ادھر اٹھ گیا ادھر چل پڑی، کسی کو کیکل کا درخت نظر آ گیا اس میں کھڑے ہو کر ناشتہ فرمانا شروع کر دیا، اس لیے کہ جو اوپر سوار ہے وہ اونٹ، اور لشکر پورا منتشر ہو گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہے اس واقعے کے اور اس حدیث کے، انصاری صحابی ہیں اور ان کے شان میں حضور نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کے احکام سے سب سے بڑھ کر واقف معاذ بن جبل ہے، یعنی فقہی معلومات ان کی بہت تھی۔ اللہ نے جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، کسی کا فلسفیانہ ذہن ہوتا ہے، اسے قانون سے دلچسپی نہیں ہوتی، کسی کا قانونی ذہن ہوتا ہے اسے فلسفے سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قانون اور احکام سے بڑی دلچسپی تھی، تو حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، انہی کو عامل بنا کر حضور نے یمن بھیجا تھا، تو جو گفتگو اس وقت ہوئی تھی وہ بہت اہم حیثیتی اعتبار سے کہ اجتہاد کے لیے وہی دلیل ہمارے یہاں، وہی حدیث جو ہے بطور دلیل بیان ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا معاذ تمہیں میں یمن بھیج رہا ہوں، کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ حضور اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا، جو حکم ملے گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے دریافت فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں کوئی واضح حکم نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو عرض کیا کہ حضور پھر میں آپ کے فرامین، آپ کے فرمودات جو بھی میرے علم میں ہیں ان کی طرف رجوع کروں گا، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا اگر میری بھی کوئی بات تمہارے علم میں نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کیا ثم اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ تو حضور نے شاباش کی کہ یہی طریقہ ہے یہیں سے وہ لفظ اجتہاد چلا ہے. اور اجتہاد کے لیے جو دلیل ہے نقلی منقول حضور سے وہ یہی حدیث. بہرحال یہ تعارف ہو گیا حضرت معاذ بن جبل کا. وہ راوی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ بقیہ تو سب لوگ جو ہے اونگ رہے تھے اور لشکر منتشر ہو گیا تھا, لیکن میں خاص طور پر حضور کے ساتھ ساتھ لگا رہا. حضور کی اونٹنی چل رہی ہے, میں نے بھی اپنی سواری کو ساتھ لگائے رکھا. اس کی وجہ تھی کہ تخلیے میں ایک بات پوچھنا چاہتے تھے حضور سے, تو اس کے متلاشی سے. لہذا اب آدمی جب اس کو ذہن سے کوئی ایک ارادہ ہو تو کوئی اونگ نہیں آئے گی نا. لہذا وہ جاگ رہے ہیں, پوری طرح ہوشیار ہیں. حضور کی اونٹنی چلی جا رہی ہے, اور آپ جب اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو ایک کجاوا سا ہوتا تھا, پردے ہوتے تھے اس پر, تو حضور اپنے ان پر تو نہیں. اچانک حضور کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی, اس سے وہ بدکی. ساتھ ہی چونکہ اونٹنی بالکل برابر برابر چل رہی تھی حضرت معاذ کی, وہ بھی بدک گئی. اب یہ جو ایک گڑبڑ ہوئی, تو حضور نے اپنے اس حوضج کا پردہ اٹھایا اور چاروں طرف دیکھا, تو نظر آیا کہ پورا لشکر منتشر ہو چکا ہے, فارمیشن نہیں ہے, اور صرف معاذ ہے قریب. تو آپ نے پکارا, یا معاذ. اب انہیں اور کیا چاہیے تھا, اسی وقت کے لیے تو یہ سارا انہوں نے اہتمام کیا تھا. انہوں نے عرض کیا, لبیک یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں اللہ کے رسول. حضور نے پھر آواز دی, ادب دولت, اور قریب آ جاؤ. قریب ہوئے, ادب دولت, اور قریب آ جاؤ. یہاں تک کے الفاظ یہ ہیں کہ دونوں اونٹنیاں ایک دوسرے سے مس کرنے لگے, بالکل برابر برابر. حضور نے فرمایا معاذ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لشکر اس طرح منتشر ہو گیا ہوگا اور لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے. اب اس کی جو اصل اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس طرح حضور کا تنہا چھوڑ دیا جانا, یہ تو بہت خطرناک ہے. عام حالات میں بھی تو کمانڈر ہو, سپہ سالار ہو, وہ اس طرح اکیلا رہ جائے تو دشمن کو موقع ملے. تو حضور نے اس انداز میں فرمایا, ما کنت احسب الناس کا مکانہم من بعد, میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے فاصلے پر ہوں گے لوگ. تو میں عرض کیا کرتا ہوں, یہ موقع ہوتا ہے اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ اپنی خاص خدمت کا ذکر کرتا, دیکھیے حضور, اور دوسرے لوگوں کی تنقید کرتا. لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں کرتے, اور میں تو بالکل آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں. اس کے برعکس طرز عمل تھا حضرت معاذ کا. انہوں نے عرض کیا, حضور لوگ رات بھر جاگتے رہے ہیں, اب نیند کا اثر ہو گیا ہے, تو اسی اثر برجا اس کی وجہ سے لوگ اونگ گئے ہیں, تو اونٹنی جو ہے آزاد ہو گئی ہے. اب اس کا جواب سنیے, حضور نے بھی کوئی تکلف فرما کر اپنے آپ کو سپر ہیومن کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی. آپ نے فرمایا, وہ آنا تین تو نہ آئے سن, ہاں میں تو خود بھی اونگ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ معاملہ جو ہے, انہوں نے معذرت پیش کی سب کی طرف سے حضور نے, وہ معذرت بھی قبول کی اور اتنی بڑی بات فرما دی, اگر کچھ تو نہ چل رہا, بات بالکل ٹھیک ہے, میں خود بھی ہوں رہا. اب انہیں جو موقع ملا اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا حضور مجھ سے اس وقت بہت خوش ہے کہ میں جاگ کر چوکس ہو کر پوری طرح ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں, تو اب حضرت معاذ عرض کرتے, اے زنلی, حضور مجھے اجازت دیجیے, ان اصل کام چاہیے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں. قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی, جس نے مجھے نہایت دلگیر کر دیا ہے, غمگین کر دیا ہے, نہایت مجھے مریض کر دیا ہے, یعنی ایک ایسی دھن مجھ پر سوار ہے, میں سوچ سوچ کر بیمار ہو گیا ہوں. حضور نے فرمایا, سلما شیبا, بڑا پیارا انداز ہے یہ, جیسے کبھی آپ بادشاہوں کی کہانیوں میں سنتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے, بادشاہ راضی ہو گیا, مانگو کیا مانگتے ہو. یہاں تھوڑا سا اس کا انداز ہے, سلما شیبا, جو پوچھنا چاہو پوچھو, کھلی چھوٹ ہے. اس وقت ظاہر بات ہے تخلیہ بھی ہے اور حضور کا خاص اس وقت التفات ہے. تو انہوں نے سوال کیا, یہ ہے اصل میں میرے اور آپ کے سوچنے کی بات. صحابی ہے, صحابہ میں اس درجے کے حامل ہے کہ حضور نے سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے خاص اعتبار سے, افعل التفضيل اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. صحابہ میں حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. حضور کے نکاحوں میں ان کا وہ مقام ہے کہ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ہے. لیکن انہیں کیا فکر دامن گیر ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور مجھے وہ بات بتا دیجیے. حدثنی بشیئن یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار. حضور مجھے وہ ایک بات بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے جہنم سے چھٹکارا دے. یہ ہے وہ راہ نجات موضوع جس پر یہ ساری گفتگو ہو رہی. اس کی اہمیت کیا؟ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے لیے تو نجات ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے, ہمارے لیے تو جنت میں سیٹ ریزرو ہے, ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے کیا سوال ہے؟ محاسبہ ہوگا اوروں کا ہوگا, جزا سزا ہوگی اوروں کو ہوگی؟ نہیں. ان صحابی کو یہ فکر دامنگیر ہے اور کیا الفاظ کہے؟ قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی, مجھے تو اس فکر نے بیمار کر دیا ہے, مجھے سخت غمگین بنا دیا ہے. مرض اور سقم, سقیم, انی سقیم, یہ معلوم ہوگا آپ کو بیمار کو کہتے ہیں. اور مرض تو ہے قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی. اب اس کا جواب حضور نے جو دیا وہ اس وقت اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں, لیکن وہ وہی ہے جو سورۃ العصر میں آ رہا ہے ہمارے سامنے. شہادت دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں, اس پر جم جاؤ, اور اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو اور اسی پر تمہاری موت واقع ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جاؤ. اچھا جواب تو مل گیا. اب شرک کے معنی کیا ہے وہ ایک تقریر مکمل ہوگی. صرف یہ ہے کہ ان الفاظ میں تو یوں سمجھیے نہ کہ مضامین کے دریا ہیں جو کوزے میں بند کیے گئے. جو بات اس وقت مجھے بتانی تھی وہ یہ تھی. اس کے بعد اب حضور خود ایک سوال کرتے ہیں, یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ اب دریائے سخاوت جوش میں ہے, تم نے جو پوچھا تھا پوچھ لیا, میں نے جواب دے دیا. افلا ادلک یا معاذ, تو اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں بے راست حاضر امر و عمود ہی و ذروت الصنام من, کہ یہ جو دین ہے ہمارا اس کی جڑ کیا ہے, اس کا تنا کیا ہے, اس کی چوٹی کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نے تمثیل اختیار کی کہ دین میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے, کس کی حیثیت جڑ کی ہے, کس کی حیثیت تنے کی ہے, کس کی حیثیت چوٹی کی ہے. جب تک کہ اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے کہ بنیادی باتیں آپ نظر انداز کر رہے ہو اور ثانوی اور غیر اہم باتوں کو آپ بڑی مضبوطی سے تھام کر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی کو کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو, بڑے بڑے گناہ تو کر رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دست و گریبان, مناظرے اور جھگڑے. یہی حال ہمارا ہے آج. چھوٹ جیسا گناہ اس میں پوری قوم منور, جھگڑا کس پر ہو رہا ہے کہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے, ہاتھ یہاں بدلیں گے یا یہاں بدلیں گے, اس پر تو جھگڑے ہیں. من دیگرم تو دیگری, اس پر فرقے بازی. لیکن سود, رشوت, حرام خوری, یہ سب کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ہے جڑ کی بات, وہ ہے ساری بات. اسی کو کہا کرتے ہیں کہ اشرفیاں لوٹے اور کوئلوں پر مہر. کس قدر حماقت ہے, اشرفیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی, کوئلوں کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ سینس آف پروپورشن نہیں رہتا. کس چیز کی کیا اہمیت ہے؟ نسبت و تناسب درست ہے. دین میں جڑ کیا ہے, تنا کیا ہے؟ اب یہ جو تشریح حضور نے فرمائی اور اس کے لیے تمثیل اختیار فرمائی وہ کس سے کی ہے؟ وہ درخت کی ہے. درخت کی ایک جڑ ہے, درخت اس پر کھڑا ہے, غذا وہاں سے مل رہی ہے. جڑ سوکھ جائے گی, درخت سوکھ جائے گی. پھر تنا ہے، پھر اس کے اوپر چوٹی ہے۔ درخت جو آپ لگاتے ہیں، فرض کیجیے آم کا درخت لگایا تو کیا ڈر کے لیے لگایا یا تنے کے لیے لگایا؟ آپ نے تو درخت لگایا ہے آم کے لیے، آم لگتا ہے چوٹی پر جا کر، لیکن جڑ کے بغیر تنا نہیں، تنے کے بغیر چوٹی نہیں، چوٹی نہ ہو تو آم نہیں۔ اس تمثیل کو ذہن میں رکھیے کہ آپ نے فرمایا افلا ادلو کا یا معاذ، اے معاذ تم نے جو سوال کیا وہ تو میں نے جواب دے دیا، مزید کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ رات سے حاضر نم اس کی ڈر کیا ہے، وہ عمود ہی اس کا تنا کیا ہے، اور ضرورت سلام لنگ اس کی چوٹی کیا ہے۔ حضرت معاذ کو کیا کہنا تھا اس کے جواب میں؟ بے ابھی ان تبعونی یا رسول اللہ فقل، حضور مجھ پر، آپ پر، میرے ماں باپ قربان ہو ضرور فرمائیے، اور کیا چاہیے؟ اب آپ نے فرمایا راس ہاد الام شہادت واللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت اس کی جاتی وہ عمود ہوں، اور اس کا کہنا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکات کا ادا کرنا، اور اس کی چوٹی کیا ہے؟ وضربۃ السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ، چوٹی جو اس طرح کی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اس تمثیل میں ایک چیز کا میں آپ کو سمجھانے کے لیے اضافہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایمان ایک جڑ ہے، عمل صالح تنا ہے، اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ تواسی بالحق ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہے کہ نہیں، جسے آپ کہتے ہیں پوٹینشلی بالقوہ، آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہے۔ وہ گٹھلی زمین میں دبے گی، نمی پہنچے گی، وہ پھولے گی، پھٹے گی، دو پتیاں نکلیں گی، ابتدائی غذا اسی میں موجود ہے، اس کے بعد اس کی جڑ نیچے جائے گی، اب وہ زمین سے غذا جذب کرے گی، اور اب وہ پودے کی شکل اختیار کرے گی۔ یہ پودا اپنی پختگی کو پہنچے گا، ایک خاص عمر کو، تو اب اس میں پھل لگے گا۔ پھل جڑ میں نہیں لگتا، پھل تنے میں نہیں لگتا، وہ چوٹی پر لگتا ہے۔ اس پھل میں پھر وہ گٹھلی موجود ہے، اس گٹھلی سے ایک اور درخت وجود میں آئے گا، اس کو آپ لگائیں گے، اب ایک اور درخت وجود میں آئے گا۔ اسی طرح سمجھیے ایمان۔ اچھا ایک بات اور جان لیجئے، گٹھلی اگر گلی سڑی ہوئی ہے تو اس سے درخت وجود میں نہیں آئے گا، زمین اگر خراب ہے، بنجر ہے، شور ہے اس میں، اس سے بھی وہ گٹھلی بھی ضائع ہو جائے گی۔ دو شرطیں ضروری ہیں، گٹھلی صالح ہو، صحیح ہو، گلی سڑی ہوئی نہ ہو، زمین بھی زرخیز ہو، تو اب جو یہ گٹھلی ہے اس سے وہ درخت وجود میں آیا، اور درخت جب جوان ہو گیا، پختہ ہو گیا، تو اس میں پھر وہ پھل لگا، اس پھل میں پھر وہ گٹھلی ہے جس سے ایک نیا درخت آئے گا۔ بالکل یہی ترتیب ہے ایمان، یہ اس گٹھلی کے مانند ہے، اس میں سب کچھ ہے، لیکن دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان صحیح ہو، سالم ہو، ناقص نہ ہو۔ نمبر دو، ہماری شخصیتوں کی زمین صحیح ہو، بنجر نہ ہو۔ بنجر زمین کسے کہتے ہیں؟ انسانی شخصیت کی زمین بنجر کب ہوتی ہے؟ انسان دودا ہے، کم ہمت ہے، قوت ارادی نہیں ہے، عظیمت نہیں ہے، کریکٹر کی قوت نہیں ہے، تو وہ ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، ایمان کیا کرے گا ایسے آدمی؟ تو ایمان صحیح ہو اور شخصیت صحیح ہو، اب یہ ایمان جو ہے برابر درخت کی شکل اختیار کرے گا، اس میں برگ و بار آئیں گے، اور جب یہ عمل صالح اپنی پختگی کو پہنچے گا اس میں اب پھل لگے گا، اس پھل سے وہ بات اب آگے بڑھے گی، وہ ہے تواصل بالحق۔ جب آپ کا اپنا عمل پختگی کو پہنچ جائے گا تو آپ کے وجود سے حق دوسروں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا، کسی کا نام تباسی بلحا پر. ایمان کے بعد اور عمل صالح کے بعد تیسری سے تواسی بالحق. تواسی کس سے بنا؟ وصیت سے. میں نے پہلے دن بتایا تھا وصیت ہم سب جانتے ہیں. وصیت کوئی کسی کو کسی کی بھلائی کے لیے تاکیداً کوئی بات کہنا وصیت ہے. اردو میں وصیت کا لفظ آتا ہے صرف فوت ہونے والا شخص جو لکھے یا کہہ کر جائے وہ وصیت ہے. عربی میں وہ بھی وصیت ہے. اور جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں نہایت تاکید کے ساتھ تو اسے بھی وصیت کہتے ہیں. اور اس میں باب تفاعل میں تواسی بن گیا. تفاعل میں آ کر کسی چیز میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی بہت وصیت کرنا، تاکید سے وصیت کرنا، زور شور سے کرنا، پورا زور لگا کر کرنا. اور وصیت کس چیز کی ہے؟ حق کی. تواسی بالحق. حق کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حق کے کئی معنی ہیں. ہر وہ شے جو بالفعل موجود ہو حق ہے، جو موجود نہ ہو، خامخواہ محسوس ہو رہی ہو کہ ہے، حقیقت میں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ باطل ہے. مثال کے طور پر شراب ہے، پانی نظر آ رہا ہے نہیں، وہ باطل کہلائے گا. نظر تو آ رہا ہے پانی، حقیقت نہیں ہے. جو شے دل واقع موجود ہو وہ حق، جو شے عقل المسلم ہو وہ حق، جو شے اخلاق الواجب ہو وہ حق. پڑوسی کا پڑوسی پر یہ حق ہے، والدین کے اولاد پر یہ حقوق ہے. یہ کیا ہے؟ اخلاقی طور پر جو چیز واجب ہے. اب آپ سوچئے اس حق کے لفظ کو استعمال کر کے ہر اس چیز کی تاکید کرنا جو مطابق واقعہ ہو، ہر اس چیز کی تاکید کرنا جو اخلاق کا تقاضا ہو، ہر اس چیز کی تاکید کرنا کہ جو معقول ہو، ان تمام چیزوں کا نام تواسی بالحق ہوگا. اور یہ تواسی بالحق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائی، اب جیسے وہ آم میں آم کا پھل میں گٹھلی ہے جس سے اور درخت لگے گا، ایسے ہی جب آپ وصیت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو گویا سے اسی بات کو وہی پودا آپ ایک اور انسان کے دل میں لگا رہے ہیں، اس کے دل میں بھی ایمان کا بیج پڑ جائے، اس کے اندر بھی عمل صالح کی بہار آ جائے. پھر جیسے آپ کہتے ہیں چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، شمع سے شمع جلتی ہے، جیسے حضور نے دعوت دی چار ایمان لے آئے، ابو بکر، خدیجہ، علی، زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اب ایک سے چار جمع ہو کر پانچ طاقت بڑھ گئے. اب حضرت ابو بکر لگ گئے اسی کام میں، لہذا شمع سے شمع روشن ہو رہی ہے. آپ کے علم میں ہوگا، نہ ہو تو اس کو یاد رکھیے، یہ حضرت ابو بکر کے فضائل میں ایک بہت اہم بات ہے. چوٹی کے جو دس صحابہ ہیں اسرہ مبشرہ، ان میں سے چھ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے. عثمان کو تبلیغ کس نے کی؟ ابو بکر نے. وہ سعید ابن زید جن کا تعارف کرا چکا ہوں، زید کے بیٹے سعید، جن کے واسطے سے اور ذریعے سے ہو کر ایمان پہنچا ہے حضرت عمر تک، ان کو کس نے دعوت دی؟ ابو بکر نے. طلحہ کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے. زبیر کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے. عبد الرحمان ابن عوف کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے. سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے. یہ بہت بڑا باب ہے، یہ بہت بڑا دفتر فضائل جو ہے حضرت ابو بکر کے، ان کی آئے اہم پہلو ہے. اس کو آپ لوگ نہیں جانتے کہ چوٹی کے دس صحابہ میں سے چھ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے. اب ہو رہا ہے نا چراغ سے چراغ روشن، تو تواسی بالحق کا یہ رشتہ ہے. اچھا، تین باتیں اور نوٹ کر لیں. تواسی بالحق یعنی دعوت، تبلیغ، نصیحت، حق کو پھیلانا، حق کو پہنچانا، تین دلیلیں ہیں جس کی روح سے یہ لازم. پہلی دلیل طبعی دلیل ہے. طبعی دلیل مثال تو سمجھ میں آئے گی، اگر کہیں آگ ہے آپ میں حرارت پہنچے گی کہ نہیں؟ چاہے آپ کوشش کریں نہ کریں، آگ کے سامنے آئیں گے حرارت پہنچے گی. اگر برف کی سل کہیں رکھی ہوئی ہے اسے ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سرایت کرے گی کہ نہیں. اسی طرح ایک بات کہہ رہا ہوں بہت بڑی بات, یہ دونوں باتیں تو آپ نے مان لی, تیسری پر آپ چونکیں گے. اگر کسی شخص میں سل واقع نیکی ہے تو اس سے ماحول میں نیکی سرایت کرے گی کہ نہیں, اور اگر نہیں کرتی تو اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی کا ڈھونڈ حقیقی نیکی نہیں, نیکی کا لبادہ ہے روح نہیں, فریب ہے حقیقت نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے, کچھ ہوتے ہیں بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ, رکھے رہے ہیٹ کے سامنے ہیٹ نہیں پہنچے گی, لیکن وہ تو ہوتے ہیں. حضرت نوح سے تین بیٹوں تک نیکی پہنچ گئی, ایک تک نہیں پہنچی, لیکن تین تک تو پہنچی نا. یہ نہیں ہو سکتا کسی تک بھی نہ پہنچے. اگر نہیں پہنچ رہی تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ در حقیقت ہوتا ہے. آج کل آپ نے لیمپ پلے دیکھے ہوں گے ایسے جن کے نیچے ایسے ہو جاتا ہے جیسے دہتے ہوئے انگارے, انگارے انگارا کچھ نہیں ہوتا, وہ صرف نظر آتا ہے انگارا, اس سے گرمی پہنچے نہیں, وہ انگارا نظر آ رہا. برف کی سل حقیقت میں اگر کانچ کی سل بنا دی جائے تو نظر تو آئے گا کہ برف کی سل ہے, لیکن اس سے حرارت پہنچے گی, اس سے ٹھنڈی ٹھنڈ پہنچے گی نہیں. معلوم ہوا کہ یہ آگ نہیں ہے جس سے حرارت نہیں پہنچ رہی, یہ برف نہیں ہے جس سے برودت نہیں پہنچ رہی. اسی طرح اگر واقعتاً کسی انسان سے اس کے ماحول میں بالکل ہی نیکی سرایت نہ کر رہی ہو تو بڑا شدید اندیشہ ہے اس بات کا کہ سوچے کہیں میں نے نیکی کا فریب تو نہیں کیا ہوا. اور سب سے پہلے اس میں یہ بھی جان لیجئے کہ امیڈیٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کن ہے, ایک سب کے گھر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا نیکی کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے, سم تھنگ از رانگ سم ویئر, کوئی پیتھولوجی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ آفیسر لوگ تو کچھ عرصے تک نماز پڑھتے رہے زہر کی, لیکن وہ جو ملازمین تھے کلاس فور کے وہ ہنستے تھے, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ صاحب صرف زہر کی نماز پڑھ رہا ہے, اثر نہیں پڑے گا, لہذا کیسے اس کے اوپر اثر ہوگا ملازم پر. اولاد سے چھٹی نہیں ہوتی انسان کی شخصیت, بیوی سے چھٹی نہیں ہوتی انسان کی شخصیت. آپ نیکی کے لبادے اوڑھ کر باہر آ جائیے, لوگ آپ کی نیکی ظاہری نیکی دیکھیں گے متاثر ہو جائیں گے, لیکن نیکی وہ ہے جو گھر پر اثر انداز ہو رہی, اگر نہیں ہو رہی تو کوئی فریب ہے, کوئی دھوکا ہے, کوئی نہ کوئی شخصیت میں پانی مر رہا ہے. بہرحال یہ تو منطقی نتیجہ میں نے بیان کیا. اصل بات کیا تھی کہ پہلی دلیل کیا ہے, کبھی دلیل ہے آج سے حرارت پھیلتی ہے, برف سے ٹھنڈک سرایت کرتی ہے, اگر نیکی حقیقت ہوگی عمل صالح ہوگا واقعتاً تو اس سے ماحول میں لازمن نیکی سرایت کرے گی کم یا زیادہ. دوسری دلیل کیا ہے, انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے, جو چیز آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. آپ نے ایمان کو اگر واقعتاً اپنے لیے خیر سمجھ کر قبول کیا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے بھائی کو اس سے محروم رکھنا پسند کریں, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس سے محروم رکھنا پسند کریں, اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو اس سے محروم رکھنا پسند کریں, ممکن ہے؟ یقیناً انسان جس شے کو سمجھتا ہے کہ واقعی مفید ہے وہ اول تو یہ کہ اپنے گھر والوں کو, اور شرافت کا تقاضا یہ کہ اوروں تک بھی اس کو پہنچائے, یہ اس کی شرافت ہے. کسی کو حضور نے یوں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا, حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے. آپ نے ایمان کو اپنی جاگیر بنایا ہوا ہے, اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے تو صرف اس کو اپنی تجوری میں بند رکھنا چاہتے ہیں, یہ تو بڑی بخیلی ہے, بڑی دناٹ ہے, بہت کمینگی ہے. شرافت اور مروت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی خیر, کوئی نیکی, کوئی بھلائی عقیدے کی عمل کی آپ کو نصیب ہوئی ہے, آپ اسے شیئر کریں, لوگوں کے ساتھ بانٹیں, لوگوں کو اس میں شریک کرے. اسی کا نام تواصی بن حق ہے یا نہیں؟ تیسری دلیل, میں نے شرافت اور مروت کا لفظ استعمال کیا, دو الفاظ اور بھی, غیرت اور حمیت. انسان اگر غیور ہے اور باحمیت انسان ہے, یا ہمارے کچھ پٹھان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں تو خیر خوب یہ بات سمجھ میں آئے گی, آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو, ایک پٹھان کے نزدیک سب سے بڑی گالی بے غیرت ہے. کسی کو بے غیرت کہہ دیا, سب کچھ کہہ دیا. یہ بے غیرتی جو ہے, اس کو بات سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے اندر حق کی حمیت نہیں تو وہ کیسا انسان ہے؟ بے حمیت بے غیرت انسان. میں یہ حدیث آپ کو سناؤں گا جو لرزا دینے والی حدیث ہے, جس میں کہ غیرت دینی کا حضور لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود نیک ہے, خود بہت دیندار زاہد عابد, لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے حق کو کہ مغلوب ہے, پامال ہے, حق کی دھجیاں بکھر رہی ہیں, شریعت کا مذاق اڑ رہا ہے, دین کا قانون سرعام توڑا جا رہا ہے, اور اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا, وہ لگا ہوا ہے اپنی تصویر میں, تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اس شخص کا دین میں کیا حکم ہے, وہ دو حدیثوں سے سمجھ لیجیے, بلکہ ایک ہی حدیث اس وقت کفایت کر جائے گی, وقت کم ہے. حضور فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے, حضور فرماتے ہیں اوح اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کس بات کا؟ ان اطلب مزید قضا و قضا بے اہلہا, فلاں فلاں شہروں کو بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سے لے کر. یہ اللہ کا وہ عذاب ہے کہ پوری قوم کی ہلاکت کے لیے, جیسے قوم لوط اور قوم ہود اور قوم صالح جس طرح برباد کی گئی, ختم کی گئی, ویسا عذاب کا حکم اللہ نے دیا کسی بستیوں کے بارے میں. قال فقال, حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں, ان نصیحا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین, اے اللہ میں فلا بستی کو الٹ دوں, اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پنک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر گئی. اب نوٹ کیجئے الفاظ, یہ طرفۃ عین عربی میں کہتے ہیں نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا, کچھ وقت لگا اس میں, ہم اس کو محاورے میں کہتے ہیں پلک جھپکنا, مفہوم ایک ہی ہے, کتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. کہنے والے کون ہیں؟ جبرائیل. کیا جھوٹ بول سکتے, مبالغہ کر سکتے, کرائے کے وکیل نہیں ہیں, جبرائیل ہیں. اور کہاں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی عدالت میں, جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. قال صوابا, بات ابو جہل کو بھی بات صحیح کرنی ہوگی. اب اگر یہ بات ہے تو ذرا تصور کیجیے اس شخص کی ذاتی نیکی کا, جس کے بارے میں جبرائیل کی گواہی بارگاہ خداوندی میں یہ ہے کہ اللہ تیرے اس بندے نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. اس کا ذاتی کردار, اس کی ذاتی نیکی, اس کی ذاتی دینداری, اس کی عبادت گزاری, اس کا زہد, اس کا تقویٰ کس درجے کا ہوگا, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اب سنیے, اکلبھا علیہ والہم, قال فقال, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل سے, الٹو اس بستی کو, پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. دلیل کیا دی ہے؟ فإن وجهه لم يتمع عرفية قط, یہ چہرے پر جب انسان کے غصہ آتا ہے, خون کھولتا ہے, تو رنگ متغیر ہو جاتا ہے. یہ ہوتی ہے حمیت اور غیرت کی نشانی. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے, کیا حال ہوگا آپ کا؟ اگر تو آپ کے جسم میں جان ہے تو جانے نہیں دیں گے. میں یہ بڑی بچی بات سن کر آیا ہوں حیدرآباد دکن سے, وہاں مجلس کے تعبیر ملت ہے مسلمانوں کی تنظیم, اور بڑی ہمت سے کام کر رہے ہیں وہ. برملا جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے, ہمارا اصول یہ ہے کہ کسی کو چھیڑو مت, اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت. میں سمجھتا ہوں بہت صحیح اصول ہے کہ کسی سے چھیڑ چھاڑ کرنی نہیں ہے, لیکن کوئی چھیڑے تو پھر بے غیرت اور بے حبیت بن کر گردن جھکانی نہیں ہے, پھر حق کے بعد آباد. اسی کا ہے اصل میں یہ نقشہ کہ انسان کو اگر اس کی ماں کی کوئی شخص شان میں گستاخی کر گیا ہے تو اگر اس میں جان ہے وہ جانے نہیں دے گا, نہیں ہے تب بھی اس کے پورے جسم کا خون اس کے چہرے پر تو آ جائے گا کہ نہیں, کانپے گا, لرزے گا, غصے میں آئے گا, کہے درویش بن جانے درویش چاہے پی جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہ ہو. حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حبیت اور غیرت میں متغیر نہیں ہوا, یہ اپنی ذاتی نیکی میں لگا رہا, اپنے ذاتی تقویٰ میں لگا رہا, اپنی ذاتی عبادت گزاری میں لگا رہا, اس نے دیکھا نہیں کہ حالات کدھر جا رہے, تو دیکھا نہیں ماحول کا رنگ کیا ہے, اس نے دیکھا نہیں کہ کیسے جو نواہی ہے, جو منہیات ہے, جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند چیزیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں, منکرات کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ لگا رہا اپنی ذاتی نیکی میں. یہ تین دلیلیں ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہم نے کل سمجھا ایمان حقیقی ہوگا تو عمل لازماً درست ہوگا, اسی طرح اگر واقعی نیکی ہے اور حقیقی نیکی ہے, نیکی کا فریب نہیں ہے, نیکی کا لبادہ نہیں ہے, تو اس نیکی سے تواصی بالحق, دعوت اللہ, خیر کی تبلیغ, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, یہ ساری چیزیں لازماً وجود میں آئیں گی. نہیں آ رہی ہے تو اس کا ثبوت ہے کہ در حقیقت اپنی نیکی کچی ہے, گودی ہے, فریب کی ہے, دھوکے کی ہے, لبادہ ہے حقیقت میں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر پر تو انشاءاللہ کل ایک مکمل درس ہوگا. اب میں نے جو بات کہی تھی ایمان کی حقیقت اور عمل کے مراتب, آج میں اس پر ابھی اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. دیکھیے دین کو اگر ہم کم سے کم خلاصہ نکالیں تو کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح, دو چیزیں. والتین والزیتون وطور سینین وہاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میں یہ چاہتا ہوں عمل کون کون سے مطلوب ہے, یا اسی کو یوں کہیں گے ایمان کے عملی نتائج کیا ہے, یا اسی کو یوں کہیں گے کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہے. آج اس کا ایک مکمل نقشہ ذہن میں جمع کر اٹھیے اور اس کی اہمیت کیا ہے. میں کل بھی تقریر کر کے آیا ہوں دبئی میں, میں نے بہت تھوڑا وقت تھا, میں نے بڑی تیزی میں ان مسائل کو وہاں بیان کیا, ایک تقریر میں جمع کیا. یہاں چونکہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں سہولت ہو جائے گی. دیکھیے سادہ سی مثال ہے, میں کل شاید آپ کے سامنے مثال بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا اور اس کی 10 ڈیوٹیز اس کو بتائی گئی, بدقسمتی سے 7 یاد میں رہی, صرف 3 یاد رہی. وہ مخلص بھی ہے محنتی بھی ہے, لیکن ظاہر باتیں کرے گا صرف 3 کام, چوتھا تو کر نہیں سکتا, یاد ہی نہیں اسے کہ یہ میرا فرض ہے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ملازم رکھنے والا جو ہے امپلائر وہ تو اسے سمجھے گا کہ نکما آدمی ہے. ٹھیک ہے 3 خانوں میں تو بہت کچھ ہے, 7 خانوں میں 0 ہے. یہی خطرہ ہے ہمیں اگر ہم دین کے فرائض کا صحیح تصور اپنے سامنے رکھیں. وہ دین کا فرائض وہی عمل صالح ہے. اس کے لیے میں آج آپ کے سامنے جیسے میں نے وہ تمثیل بیان کی جو حدیث میں آئی, ایک تمثیل اور رکھ رہا ہوں کہ اس کا نقشہ ذہن میں جما لیجیے. ایک 3 منزلہ عمارت کا نقشہ ذہن میں جمائیے. 3 منزلہ عمارت ہے تو 3 چھتیں تو ہوگی, جب اس کے نیچے ایک بنیاد ہوگی. لیکن فرق صرف یہ ذہن میں رکھیے, آج کل ایسی بلڈنگ بنتی ہے, پہلی منزل پر کوئی دیوار نہیں, صرف ستون ہے تاکہ وہاں پہ آپ کے لیے پارکنگ سپیس بن جائے,
پھر دوسری منزل پر وہ آفیسز وغیرہ ہے، تیسری منزل ہے، تو ایک ایسی تین منزلہ عمارت کا تصور ذہن میں جمائے جس کی پہلی منزل پر چار ستون کھڑے ہیں، ان پر ایک چھت ہے، دوسری منزل ستون اب نظر نہیں آئیں گے کیونکہ دیواریں بن گئی، اگرچہ جو نیچے ستون ہے تو اوپر بھی ستون ہی چلیں گے، دوسری چھت کا سارا لوڈ بھی ستون پہ لینا پڑے گا، دیواروں پر نہیں، دیواریں کنسیل کر دیں گی، ستون نظر نہیں آئیں گے، اس کے بعد دوسری چھت آ جائے گی، پھر وہ دیواریں ہوں گی، پھر تیسری چھت آ جائے گی. اچھا یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ ستون جو ہے ان کے نیچے ایک فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن ہی پر سارا دار و مدار ہے پوری عمارت کی مضبوطی کا. اس فاؤنڈیشن کے بھی دو حصے ذہن میں رکھیے، ایک وہ جو کہ زیر زمین ہے نظر نہیں آ رہی، ایک اس کا تھوڑا سا حصہ جو اوپر نظر آتا ہے جسے آپ پلنتھ کہتے ہیں. یہ چیزیں ذہن میں آپ جما لیں اور ان کی جو ریلیٹو امپورٹنس ہے اس کو سمجھ لیں، تو پھر میں پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس تمثیل کے حوالے سے انشاءاللہ بہت اہم باتیں جو ہے سہل کر کے آپ کے ذہن نشین فرما دے گا. میں نے عرض کیا کہ ساری بلڈنگ کی پائیداری کا دار و مدار کس پر ہے؟ بنیاد پر. پھر اس بنیاد تک تینوں چھتوں کا لوڈ آ رہا ہے چار ستونوں سے، ٹھیک. پھر یہ کہ اہم ترین کون سی ہے منزل؟ پہلی. پہلی نہ ہو تو دوسری کا کوئی سوال ہے؟ وہ تو پھر ہوا میں ہوگی، نہ دوسری نہ تیسری. لیکن بلند پر کون سی ہے؟ دوسری. اور بلند ترین کون سی ہے؟ تیسری. اہم ترین کون سی ہے؟ پہلی. یہ چیزیں واضح ہیں نا. اب آپ سمجھئے کہ اس بلڈنگ میں ایمان کی جو عمارت ہے، یہ اسلام کی اور ایمان کی فاؤنڈیشن ہے ایمان، اور اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک ہے تصدیق بالقلب دلی یقین، اصل جو ہے بنیاد وہ ہے جو نظر نہیں آتی، دل میں ہے، جیسے اصل بنیاد زمین میں چھپی ہوئی ہے، اصل ایمان دل میں چھپا ہوا ہے، تصدیق بالقلب یقین قلبی، جیسے اس فاؤنڈیشن کا تھوڑا حصہ اوپر نظر آیا ہے پلنتھ، اسی طریقے سے ایمان کا ایک حصہ ظاہر ہے، اقرار باللسان، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. چار ستون جو کھڑے ہیں یہ چار عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات. پہلی چھت وہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے دیکھیے سادہ لفظ کیا ہے، ہم تنگ اللہ کی بندگی کرنا، کلیتن اسلام میں داخل ہو جانا، ہم وقت، ہم وجوہ اللہ کا غلام بن جانا. اس کے لیے اصطلاحات کیا کیا ہے؟ پہلی اصطلاح اسلام. اسلام کی کیا معنی؟ گردن جھکانا. اس اسلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان قلوب فی السلم کافا، اسلام میں آنا پورے کے پورے آؤ. دوسری اصطلاح کیا ہے؟ اطاعت. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ دلی آمادگی سے کسی کا کہنا ماننا، تو سے بنا ہے تو ہم و کرہا، کیا بولتے تو نو کرہن، تو کہتے ہیں دلی آمادگی. تو اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی دلی آمادگی کے ساتھ. تیسرا لفظ کیا ہے؟ تقوی. تقوی اطاعت ہی کا در حقیقت ایک منفی پہلو ہے، اللہ کے حکم پر چلنا اطاعت، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا تقوی. بات تو ایک ہی ہو گئی. اور آخری اصطلاح کیا ہے؟ عبادت. عبادت منع عبد سے، عبد کے معنی غلام، اللہ کی ہم وقت ہم تن غلامی. ایک ہوتا ہے ملازم، ملازم ہم وقت ملازم نہیں ہوتا، آٹھ گھنٹے کام کرنے کا پابند ہے، نوے گھنٹے وہ آپ کے برابر ہے، وہ بھی ایک ووٹ رکھتا ہے، آپ بھی ایک ووٹ رکھتے ہیں، وہ بھی شہری ہے, اس ریاست کا آپ بھی شہری ہے. امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں رتبے کا فرق نہیں ہوتا, کام کا کام مسئلہ ہے. آپ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو اجرت دے رہا ہے. 8 گھنٹے مزدور آپ کا کام کر رہا ہے, 9 گھنٹے وہ بالکل آپ کے برابر آزاد شہری ہے. پھر یہ کہ ملازم اگر آپ نے رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے, وہ آپ کا خان سامہ ہے, اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کموڈ بھی صاف کر دو. کہہ سکتے, وہ صاف جواب دے گا, جناب میں اس کام کے لیے ملازم ہوں, اس کے لیے ملازم نہیں ہوں. لیکن جو غلام ہوتا تھا اب وہ ہم وقت غلام, ہم تن غلام, جو حکم دیا جائے ماننے پہ مجبور, کسی وقت انکار نہیں, کسی کام سے انکار نہیں. وہ غلام جو مملوک تھا, آقا کی ملکیت تھا, اس کو عبد کہتے تھے. اس سے لفظ عبادت بنا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی بندگی اور عبادت اختیار کرو. اور فرمایا قرآن مجید میں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کرے. یہ تو غرض تخلیق ہے, غایت وجود ہے. کسی کو کہا شیخ سعدی نے ترجمانی کرتے ہوئے, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو اللہ نے دی ہے. اب 4 الفاظ نوٹ کیے آپ نے, اسلام, اطاعت, تقوی, عبادت, صحیح ہے. ان میں 19-20 کا فرق ہے. اسلام کے معنی ٹو سرنڈر, ٹو سبمٹ, ٹو گیو اپ ریزسٹنس, مخالفت چھوڑ دینا, ہتھیار رکھ دینا, گردن لہادن, سپردن, اپنے آپ کو حوالے کر دینا, یہ سب کیا ہے اسلام. اطاعت اللہ کے اس کے رسول کی, دلی آمادگی سے اس کا کہنا ماننا. تقوی, اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا, بچنا اس سے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے. اور عبادت, ہما تن, ہما وجود, ہما وقت, اللہ کا بندہ بن جانا. یہ ہے پہلی چھت. اس میں ایک نوٹ ہے کوشن. ہمارا جو باتیں میں نے اب تک کہی ہیں اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں, ایک ایک بچہ جانتا ہے. لیکن ایک بات ہمارے ذہنوں سے نکل گئی اور اس نے سارا فتور پیدا کر دیا. وہ یہ کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ بندگی, یہ اسلام, یہ عبادت, یہ اطاعت جزوی نہیں ہو سکتی, کلی ہوگی. یہ نہیں کہ اللہ کے کچھ احکام قبول اور کچھ رد, کچھ سر پر, سر آنکھوں پر, اور کچھ پاؤں تلے. یہ اگر ہوگا تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تمسخر ہے, استہزاء ہے, جھکائی ہے, مذاق اڑانا ہے اللہ کے دین کا. اور کل میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں کہ اس میں جو چیز مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں, اپنے نفس کی پسند کی وجہ سے. جو مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت نہیں, نفس کی اطاعت. اور میں وہ آیت سنا چکا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. سور کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. شراب کس نے حرام کی؟ اللہ نے. بڑا دیندار بنا پھرتا ہے, شراب تو نہیں پیتا, سور نہیں کھاتا, سود کھاتا ہے. بتائیے کوئی منطقی اس کے لیے دلیل؟ اگر تو اللہ کی حرمت کی وجہ سے ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت سود کی حرمت کے 100 حصے کے برابر بھی نہیں. حدیث سنا چکا ہوں آپ کو, الربا 70 جزءً, سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. اے سروہا, اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے, این کہ ہر رجل امہ, کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. اب آپ کیلکولیشن لگا لیجیے, کیا سور کے کھانے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟
کیا شراب کے پینے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ شراب کے بارے میں تو تصویر کیا گیا اس میں کچھ خیر بھی ہے نفع بھی ہے، لیکن اس کو ہم نے حرام اس لیے کیا ہے کہ اس کے مذمت کا پہلو، گناہ کا پہلو اس کے منفعت کے پہلو سے زیادہ ہے. یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، یہ فرمایا گا. لیکن حرام اور سود پر کہا کہ اگر باز نہیں آتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کان کھول کر سن لو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیتی ہے، یہ بندگی پارشل نہیں ہو سکتی، کمپلیٹ ہوگی. اسلام میں آنا ہے تو پورے کے پورے میں آنا ہوگا، ادھورے میں نہیں آئے گی. ادھورے میں آتے ہو تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ہمارے ہاں قبول نہیں. ہاں کسی وقت غلطی ہو جائے، کل بیان کر چکا ہوں، خطا ہو جائے تو ایز از ہیومن. حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان خطا کار ہیں، خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والے. لیکن توبہ کی بھی قرآن مجید میں شرح کر دی، ایک توبہ وہ ہوتی ہے ساری عمر حرام خوری کرتے رہو اور موت کے وقت آگے ہاتھ جوڑ دو، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک توبہ وہ ہے کہ خطا ہو گئی فوراً رجوع کیا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، پروردگار معاف کر دے، عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. اس کو اللہ نے فرمایا اس توبہ کا قبول کرنا ہم پر واجب ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال پہلے درجے میں یہ جان لیجئے صرف اللہ کا بندہ بن جانا، ہمتن بن جانا آسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے خوبصورت اشعار کہے ہیں، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کبھی تاری ہوتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل. یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ ساتھ تو یاد ہوں گے. دیکھیے یہ پہلی منزل بنی ابھی، اور پہلی منزل ہی اتنی کٹھن ہے، البتہ اس کی کٹھنائی کو اللہ نے آسان کیا ہے. چار ایسے عمل ہمیں عطا فرما دیے کہ اگر ان کی پابندی کریں گے تو آسان ہو جائے گا اللہ کی بندگی کرنا. نماز اس لیے تاکہ یاد رہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے، پانچ مرتبہ اپنے کاموں سے نکلو کہیں غفلت کاری نہ ہو جائے، آؤ اپنے عہد کو تازہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں عہد کرتا ہوں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہوں گا. حفیظ جالندھری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سجدے میں گر کر آدمی کیا کرتا ہے، بڑا پیارا شعر ہے. سرکشی نے کر دیے دھر لے نفوس بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی داس آتے. ہمارے تو ماتھے پہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ہے اللہ کا بندہ. سرکشی جو ہے اس کی وجہ سے یہ نقش کچھ مدھم ہو گئے ہیں، سجدے میں گرو اور تازہ کرو تاکہ وہ نقش بندگی جو ہے پھر اجاگر ہو جائے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرو. نماز کیا ہے؟ بندگی کے اقرار کو تازہ کرو. پھر اس عبادت میں آڑے آتے ہیں انسان کے نفسانی خواہشات، اس نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا دیا؟ روزہ. حضور نے فرمایا صوم جنت، روزہ ڈھال ہے. نفس کا حملہ کس پر روکو گے؟ روزے کی ڈھال پر. پیٹ کھانے کو مانتا ہے لیکن اپنے اندر ضبط پیدا کرو. ایک مہینے تک صبح سے شام تک شریر بھوک کے باوجود نہیں کھا رہے، حلال چیزیں نہیں کھا رہے، بہترین پھل موجود ہے فریج کے اندر، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور فریج کے اندر روح افزا کی بوتل موجود, نہیں پی رہے. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں. اگر اس کی عادت ہو جائے گی تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو گے کہ نہیں. یہ مست ہے, یہ بندگی کی مست کرائی جا رہی ہے. پریڈ کرتا ہے ایک فوجی, کس لیے؟ جس وقت پریڈ کر رہا ہے اس وقت جنگ تو نہیں ہو رہی ہے, لیکن مست کرے گا تو چاق و چوبند رہے گا کہ جب جنگ ہوگی تب بھی یہ چاق و چوبند رہے. اور ایک کوشن پر موو کرے, ایک کمانڈ کے اوپر آگے ٹوٹ پڑے. اس کی عادت کرنی پڑتی ہے. تو نفس کے حملوں کو روکنے کی عادت پیدا ہوئی کس سے؟ روزے سے. اللہ کی بندگی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے مال کی محبت.